الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، جزاء الاعمال میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تیسرے باب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا اور خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے آخرت کی سزا مقرر ہے. دنیا میں اس ایسے گناہ کی سزا کا آخرت میں تعلق نہایت قوی ہے، یعنی اگر دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت نہ فرمائی تو پھر آخرت میں جو اس کی سزا ہے جو مختلف قسم کی ہے، جس میں سے دوزخ میں جانا بھی ہے، یہ بالکل برحق ہے. اور اس بات کو حضرت نے چھ فصلوں میں بیان فرمایا ہے جن میں سے پانچ فصلوں میں جن گناہوں کا آخرت میں سخت عذاب ہے اور سخت وبال ہے ان کو بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. مثلا پانچویں فصل میں حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کو آخرت میں مردہ بھائی کے گوشت کی مصیبت جھیلنی پڑے گی. جو ذراوی عقل مند آدمی کے لیے، سمجھ رکھنے والے آدمی کے لیے نہایت ہی مشکل ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور پھر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو کچا گوشت تو دنیا میں بھی آدمی کوئی نہیں کھا سکتا، جو جائے کہ انسان کا گوشت کھائے اور اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو ظاہراً تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ کسی قیمت پر بھی وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا لگن، لیکن غیبت کرنے کا یہ وبال بالکل پکا ہے اور آخرت میں اس کو یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی. لہذا اب جس کا دل چاہے جتنی چاہے غیبت کر لے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو غیبت کرے گا اس نے جو نیکیاں کی ہوں گی، چاہے اس نے حج کیے ہوں، چاہے اس نے عمرے کی ہوں، چاہے اس نے تہجدیں پڑھی ہوں، چاہے اشراق چاش پڑھی ہو، چاہے اس نے قرآن شریف ختم کیے ہوں، چاہے صدقہ خیرات کیا ہو، چاہے اس نے تسبیحات پڑھی ہوں، خواہ اس نے صلہ رحمی کی ہو، یہ ساری نیکیاں ہیں، یہ سب اچھے اچھے اعمال ہیں. غیبت کرنے سے کرنے والے کے نام اعمال میں سے ان کو غیبت کے بقدر کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے جس کی وہ غیبت کرے گا ان کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اب اگر صبح سے شام تک کسی نے 10 آدمیوں کی غیبت کی، 20 آدمیوں کی غیبت کی، یار دوستوں کی اس نے برائیاں کی، تو جتنے لوگوں کی اس نے برائیاں کی ہیں اس نے جتنی برائی کی ہے اس کے برابر اس کے نام اعمال میں سے اس کی کیوی نیکیاں جو اس نے پہلے کی تھیں وہ کاٹ کر جن جن کی غیبت کی ان کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. یہ بالکل اٹل ہے. اب یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر آدمی ذرا سی دیر کے لیے غور کرے، سوچے تو کبھی مر کر کے بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اس لیے کہ نیکی کرنا آسان تو نہیں ہے. یہ جو ہمیں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم جو نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق دے کر کے آسان کیا ہوا ہے. بس ہر نیکی میں یہی حال ہے ہمارا. ہم تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، منادع مقبول بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، کچھ اچھا سلوک بھی کر لیتے ہیں، کچھ دین کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، دینی خدمت بھی کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، پڑھا بھی لیتے ہیں، یہ سب دین کے کام ہیں اور ہمیں ان کے کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی. وہ دشواری اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق دے رکھی ہے. واللہ اگر وہ توفیق بھی نہ دیں تو اتنے نیک کام تو دور کی بات ہے، ایک دفعہ لفظ اللہ کہنا بھی ہمارے طاقت سے باہر ہے. ہم اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم جو لفظ اللہ کہتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تب ہماری زبان اللہ کہتی ہے. ہم نہیں دیکھتے اپنے چاروں طرف ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں انسان بچتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، کبھی انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی. جب مسجد کا منہ نہیں دیکھا تسبیح کیا پڑھیں گے. اس لیے نہیں کہ ان کو توفیق نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نیک اعمال جو ہم سے ہوتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں اور ان کی توفیق سے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی آدمی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے، اپنے نیک کاموں کے اوپر غرور نہ کرے کہ میں تو اتنا ہوں اور ویسا ہوں اور ایسا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنا خیر. تو کیا کرتا ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کروا رہے، پھر کیوں غرور کرتا ہے اور کیوں تکبر کرتا ہے؟ کبھی آدمی غرور اور تکبر نہ کرے، کبھی ناز نہیں کرے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، تیری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ان کا فضل ہے. لہذا آدمی نیکی کرے اور غیبت کر کے مفت میں دوسروں کو دے دے. اچھا، غیبت کرنے سے نقصان تو ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. 10 ساتھیوں کی، 10 دوستوں کی، 10 پڑوسیوں کی، محلے والوں کی، خاندان والوں کی، برادری والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی برائیاں کی نا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا, اور الٹا زبان گندی ہو گئی. اور گندی ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ بھائی گوشت کے برابر اس کا یہ عمل ہو گیا. دوسرا یہ کہ جتنی دیر اس نے غیبت کی اتنی دیر کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ نہایت تیزی سے اس کا نام عمل صاف ہونا شروع ہو گیا. اس میں جو نیکیاں کی ہوئی تھی اس نے وہ صاف ہو رہی ہیں, اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ جس کی غیبتیں کی ہیں ان کے کھاتے میں درج ہو رہی ہیں. تو غیبت کر کے اپنا تو کباڑا ہو رہا ہے اور اپنی نیکیوں کا تو صفایا ہو رہا ہے, اور جس سے غیبت کر رہا ہے اس کا نام اعمال نیکیوں سے پر ہو رہا ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ لہذا دین کی سمجھ یہ ہے, اور دین کے اعتبار سے عقل مندی یہ ہے کہ آدمی کسی کی برائی نہیں کرے. اس لیے ہمارے سارے اکابر جو تھے وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, کسی کی غیبت ہی نہیں کرتے. ان کے پاس جب بیٹھتے تھے تو بس ان کے پاس, آج بھی ان کو دیکھ لو, ان کے پاس بیٹھو گے تو دین کی باتیں ہوں گی, آخرت کی باتیں ہوں گی. دنیا کی اگر کوئی بات ہوگی تو جائز بات ہوگی بقدر ضرورت, لیکن کسی کی غیبت نہیں ہوگی, کسی کی برائی نہیں کریں گے. یہی ہونا چاہیے, یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو صبح شام تک ہمیں غیبت کرنے کی عادت ہے. جہاں بیٹھیں گے, جہاں جائیں گے, جہاں بیٹھیں گے, جہاں جائیں گے, جس سے ملیں گے, اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی برائی. صبح شام تک نہ جانے جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی غیبت ہماری زبان سے ہوگی. مردوں کا بھی یہی حال ہے, عورتوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن بھائی یہ غیبت کرنے کا نقصان بالکل پکا ہے. اس طرح سے حضرت نے پانچ فصلوں میں ان گناہوں کو بیان فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی آدمی وہ کرتا ہے تو آخرت میں اس کا وبال اور نقصان اور عذاب پکا ہے. آج جو فصل ہے فصل نمبر 6, یہ ذرا طویل ہے, لیکن اس میں حضرت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے اور بہت ہی زیادہ قابل فکر ہے, بہت زیادہ قابل فکر ہے. اس لیے سب حضرات ہوش و گوش کے ساتھ بیٹھیں, اپنے ذہن کو حاضر کریں, اور جو کچھ عرض کیا ہے اس پر پوری توجہ دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر عمل کرنے کی فکر کریں. کیونکہ جو بات اس میں بیان کر رہے ہیں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ تین عالم کا ذکر تو آپ کے سامنے آ چکا, ایک عالم ہے دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, یہاں ہماری روح ہمارے جسم ایک ساتھ ہے. یہ جسم دنیا کی سواری ہے, دنیا کی چیز ہے, یہ روح اوپر سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے اور یہاں آ کر کے ہمارے جسم میں آ گئی ہے. یہاں پر جسم اور روح ایک ساتھ ہے. جب ہمارا انتقال ہوگا تو انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم میں سے روح نکل جائے گی. جسم سے روح نکلنے کو مرنا کہتے ہیں, موت آنا کہتے ہیں, انتقال ہونا کہتے ہیں. تو یہ روح ہمارے جسم سے نکل کر کے دوسرے عالم میں جائے گی, اس کا نام ہے عالم برزخ. عالم برزخ ایک الگ عالم ہے جو آخرت سے پہلے پہلے ہے. پھر جب قیامت آئے گی پھر سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح جو عالم برزخ میں جسم سے الگ تھی, جسم تو دنیا میں ہم نے دفنا دیا, یہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا, لیکن ہے وہ دنیائی میں، دنیائی میں ملا تھا، دنیائی میں چھوڑ دیا، روح چلی گئی عالم برزخ میں، اور یہ دونوں عالم قریب قریب ہیں، اس لیے وہاں کے حالات یہاں بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں، یہاں کے حالات ان کو معلوم ہوتے رہتے ہیں. قیامت میں پھر وہ روح دوبارہ جسم میں آ جائے گی. قیامت میں جب دوبارہ سب انسان زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس جسم میں ہی اس روح کو ڈال دیں گے اور دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہمیشہ زندہ رہے گا، چاہے جنت میں رہے یا دوزخ میں رہے. نہ کافروں کو موت آئے گی، نہ مسلمانوں کو موت آئے گی. یہ تین عالم تو میں پہلے بتا چکا ہوں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. گناہ کا تعلق تینوں جگہ سے، گناہ کا تعلق تینوں جگہ سے، تینوں جگہ اس کا وبال آتا ہے اور اس کی تکلیف آتی ہے. گناہ کریں گے دنیا میں بھی ضرور اس کا اثر ہوگا، اور دنیا میں بھی ضرور اس کی تکلیف آدمی کو ہوگی، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن جیسے چھری کا کاٹنا یقینی ہے، جیسے کینچی کا کترنا یقینی ہے، جیسے آگ کا جلانا یقینی ہے، برف کا ٹھنڈا کرنا یقینی ہے، گناہوں کا اثر ہونا یقینی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان گناہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی خوفناک چیزیں، ان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. کہ اس کا اثر تین جگہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے یعنی عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے، عالم آخرت میں بھی اس کا عذاب اور وبال ہوتا ہے. اس فصل میں حضرت نے ایک اور عالم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں عالم مثال، اس کا نام ہے عالم مثال. کہ جب آدمی دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی ایک شکل عالم مثال میں بن جاتی ہے. عالم مثال ایک الگ عالم ہے. انسان جیسا دنیا میں کرتا ہے نا، اچھا کرتا ہے تو عالم مثال میں اچھی صورت بنتی ہے، اچھی شکل بنتی ہے، حسین و جمیل شکل بنتی ہے، خوبصورت بنتی ہے، نیک بنتی ہے. اور اگر دنیا میں گناہ کرتا ہے تو جیسا گناہ کرتا ہے اسی کے مطابق اس کی ایک شکل عالم مثال میں بن جاتی ہے. چنانچہ بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عالم مثال میں ان کی شکل سور اور بندر کی شکل میں بدل جاتی ہے. یہاں تو ہمارے آدمیوں کی طرح ہے وہ، جیسے ہم اور آپ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب انسان انسان ہیں. یہاں تو وہ انسان کی شکل میں ہوگا، اعلی مثال میں بندر کی شکل میں ہوگا، سور کی شکل میں ہوگا اور خنزیر کی شکل میں ہوگا، لیکن ہوگا. جب ہوگا تو کتنی وہاں پر اس کی کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے کہ یہ انسان ہے بندر ہے، یہ انسان ہے بن مانس ہے، یہ انسان ہے سور ہے، یہ انسان ہے یا خنزیر ہے. سور خنزیر ایک ہی چیز ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے جیسے دنیا میں اس کا برا اثر ہوتا ہے، عالم برزخ میں اس کا برا اثر ہوتا ہے، عالم آخرت میں اس کا برا اثر ہوتا ہے، عالم مثال میں بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بنیں. یہ ہے اصل بات کہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں نیک بننے کی کوشش کریں، متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کریں، عفیف اور پاک دامن بننے کی کوشش کریں، ظاہر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اخلاق و اعمال کو اچھا کریں، بد اخلاقیاں بد اعمالیاں دور کریں. ورنہ عالم مثال میں بھی جیسا یہاں عمل ہوگا ویسی وہاں شکل بنے گی. اور اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں میں تو وہ اعلی مثال کی جو شکل تھی دنیا میں ظاہر کر دیتے تھے, جیسے کہ ابھی میں بنی اسرائیل کا قصہ مختصرا سناؤں گا آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے اور حضور کی دعاؤں کے طفیل حضور کی امت پر یہ رحم فرمایا ہے کہ اعلی مثال میں ان کے جو شکلیں بدلتی ہیں جانوروں کی شکل میں, اس کو دنیا میں ظاہر نہیں فرماتے تاکہ حضور کی امت ہی رسوا نہ ہو اور یہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو. کہ یہاں اگر کسی کی شکل بندر کی بن گئی تو پوری برادری میں, پورے ماحول میں, پورے معاشرے میں تو اس کی نمائش ہوگی, بغیر ٹکٹ کے لوگ دیکھیں گے کہ ارے یہ خالد بندر بن گیا, ارے یہ راشد جو ہے یہ سور بن گیا. تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے طفیل پردہ رکھا ہوا ہے. لیکن پردہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اعلی مثال میں شکل نہیں بدل رہی. یہاں جیسے جیسے آدمی کے گناہ ہوں گے ویسے ویسے شکل وہاں بنتی ہے, آدمی کی بن جاتی ہے. بس حضور کے طفیل دنیا کی رسوائی سے اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ اکا دکا واقعہ شکل بدلنے کا دنیا میں حضور کی امت کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں. قیامت قریب تو دکھائیں گے, قیامت قریب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. جیسے کہ میں ابھی دو روایتیں سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے میں بنی اسرائیل کا قصہ سنا دوں آپ کو, جس کا اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے اور عبرت کے لیے ذکر فرمایا ہے اور نصیحت کے لیے ذکر فرمایا ہے. کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل دریائے کنارے آباد تھے. بنی اسرائیل دریائے کنارے پر آباد تھے اور یہ مچھلی پکڑنے کے بہت شوقین تھے. مچھلی پکڑنا, اس کو کھانا, بیچنا, یہ ان کا خاص مشغلہ تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے واسطے مقرر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر فرمایا اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا. لہذا یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا کہ اس میں بس تم میری عبادت کرو, دنیا کو کاروبار مت کرو, بس یہ دن میری عبادت میں گزارو. وہ چونکہ مچھلی کا شکار کرنے کے عادی تھے, نہ صرف عادی تھے بلکہ شوقین تھے, لہذا جب ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو, تمہارے لیے ممنوع ہے, تو ان کی دو جماعتیں بن گئی. ان میں دو جماعتیں بن گئی, ایک تو علماء کی, صلحاء کی, اولیاء کی, نیک لوگوں کی. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا اور ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں ہفتے کے دن گزارنے کا اہتمام کر لیا. دوسری جماعت وہ تھی کہ شروع میں انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت شروع کر دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے اور اس کے دم میں ڈوری باندھ کر پانی میں چھوڑ دیتے. اس نے 10-20 مچھلی پکڑی, پانی میں چھوڑ دی, نکالی نہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ابھی شکار نہیں کیا. لیکن حقیقت میں تو شکار کر لیا, نہیں کر لیا, اب مچھلی کہاں جائے گی ڈوری چھوڑ کر کے, قابو میں ہے وہ. تو یہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا, یا یہ ہیلا کرتے کہ وہ ہفتے کی شب میں دریائے کنارے نالی کھود کر اور کافی دور پیچھے آ کر کے ایک گڑھا بنا دیتے تھے, جیسے حوض بنا دیتے ہیں. اب جب ہفتے کے دن ہوتا تو یہ شکار نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی پانی چڑھتا اور مچھلیاں اوپر آتی تو وہ نالی کے ذریعے آ کر کے حوض میں جمع ہو جاتے تھے. پھر جب ہفتے کی شام ہوتی تو بھائی سورج ڈوب گیا, ہفتہ گیا, فوراً نہر کنارے جو نالی کا منہ ہے وہ مٹی ڈال کے بند کر دیا. اب پانی اندر کے اندر, مچھلی اندر کے اندر. پھر اتوار کو وہ مچھلیاں نکال کے اپنے بیچتے کھاتے پیتے. یہ ہیلا ہے, یہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا. تو علماء نے صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا ہیلا ہے, دراصل یہ مچھلی کا شکار ہی ہفتے کے دن ہے, لہذا تم تو گناہ کر رہے ہو اور تمہارا یہ عمل ناجائز ہے, بچو اس سے. مگر پتہ ہیلا باز تو ہیلا بازی ہوتا ہے, اللہ بچا. تھوڑے دن تو انہوں نے ہیلا ویلا کیا, اس کے بعد پھر سچ مچ بھی وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے لگے, اور مچھلی کا شکار ہفتے کے دن ان پر حرام تھا. اب انہوں نے حرام کا ارتکاب پہلے ہیلوں کے ذریعے کیا, پھر کھلا کر لیا. تو جو نیک لوگ تھے نا وہ سمجھ گیا کہ اب انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی, تو اب تو عذاب آنا یقینی ہے. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا, کیونکہ دنیا میں عذاب نیک بد سب پہ آتا ہے. آخرت میں انجام ہر ایک کا اپنے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. لہذا انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ان کی رہنے کی جگہ الگ کر لی, اپنے رہنے کی جگہ الگ کر لی, اور انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر لی, اس میں دروازے لگا دیے. جب رات ہوتی تھی تو جو نیک لوگ تھے وہ ایک طرف ہو جاتے تھے, یہاں ان کے گھر تھے رہتے تھے, اور جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے وہ دوسری طرف ہوتے تھے, بیچ میں دیوار ہوتی تھی. دن کو دروازے کھول دیتے تھے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا رہتا تھا, کیونکہ سب ایک دوسرے کے دوست احباب تھے, عزیز و اقارب تھے, رشتے داریاں تھیں, تعلقات تھے, سبھی کچھ تھے. رات کو یہ نیک لوگ جو تھے اپنے اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے, ہم ایک طرف رہیں. تو ایک دن جب یہ لوگ سویرے اٹھے, یعنی نیک لوگ سویرے اٹھے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ دوسری جانب جو حصہ ہے جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتے تھے وہاں کوئی آواز نہیں آ رہی, اور جیسے پہلے چہل پہل رہتی تھی, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کھانسنے کی آواز آتی تھی, بولنے کی آوازیں آتی تھی, آنے جانے سے آواز محسوس ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا, بالکل سناٹا ہے. تو انہوں نے اپنے اپنے دروازے کھولے اور اندر گئے. اندر گئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بندر بن گئے. جو نوجوان تھے یا جوان یا نوجوان تھے وہ سب بندر بن گئے, اور ان کی جو جوان عورتیں تھیں وہ بندریاں بن گئیں, اور جو بڈھے تھے وہ خنزیر اور سور بن گئے, اور جو ان کی بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں وہ خنزیرنی اور سورنی بن گئی. بالکل سور اور بندر بن گئے وہ. اور جیسے سور اور بندر بول تو سکتا نہیں, یعنی انسان کی طرح نہیں بول سکتے, وہ بھی نہیں بول سکتے تھے, لیکن وہ پہچانتے تھے. وہ ادھر ان کا ماموں تھا تو ادھر ان کا بھائی تھا, ادھر چاچا تھا تو ادھر دوسرے تھے, سب ایک دوسرے, یہ بندر اور یہ خنزیر ادھر والے سب کو جانتے اور پہچانتے تھے. جب یہ لوگ اندر گئے نا, تو اندر جا کر کے ان کے گھروں میں گئے, اپنے اپنے رشتے دار سب اپنے اپنے رشتے داروں کے گھر گئے, تو اندر گئے تو کہیں بندر بیٹھا, کہیں بندریا بیٹھی, اور کہیں کیا کہتے ہیں سور بیٹھا, کہیں سورنی بیٹھی ہوئی. پہلے وہ سب انسان تھے. تو جب یہ ان سے جا کر کے ملے, ان کو دیکھا تو انہوں نے پہچانا, ان کے پاس آئے اور آ کر کے وہ بس روتے تھے, بس ان کے آنکھوں سے بس ٹپ 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 آنسو گرتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. اور پھر تین دن تک بس وہ زندہ رہے. پہلے دن ان کا چہرہ جو ہے پیلا ہو گیا, دوسرے دن ان کا چہرہ لال ہو گیا, تیسرے دن ان کا چہرہ کالا ہو گیا, پھر سب مر گئے. سب کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان تھے, باقاعدہ انسان تھے, ان سب کو ان کی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان سب کی شکلیں بندروں کی شکل میں اور سور اور خنزیر کی شکل میں تبدیل فرما دی. سور تبدیل بھی ہو گئے اور پھر زندہ بھی نہ رہ سکے, مر گئے. اتنا سخت ان کے اوپر عذاب آیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں دنیا میں مسخ کر دیں, تبدیل کر دیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا. اب بھی یہی ہوتا ہے, یاد رکھو, اگر رسوا و ذلیل نہ ہو. لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے دکھا دیتے ہیں, اور جو اہل کشف ہیں وہ بھی لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر کے ان کی روح اصل جو شکل ہے اعمال کی وجہ سے وہ دیکھ لیتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں. ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات فرمایا کہ ان سے جو لماری ایک دوسرے کے سامنے ان کی جو اعلی مثال میں گناہوں کی وجہ سے شکل بدلتی ہے, جیسے کسی کی شکل کتے کی طرح ہو جاتی ہے, کسی کی شکل لنگور کی طرح ہو جاتی ہے, کسی کی شکل بھیڑیے کی طرح ہو جاتی ہے, کسی کی شکل لومڑے کی طرح ہو جاتی ہے, کسی کی شکل بندر اور خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے, وہ ان کو نظر آتی. دو بزرگ کا واقعہ مجھے یاد ہے, اور بھی غور کروں گا تو یاد آ جائے گا انشاءاللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو بڑے محدث اور زبردست عالم صوفی اور بزرگ ہیں, دہلی میں ہیں. ان کا مزار ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے, تو جیسے سب جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو کر کے جاتے ہیں, آراستہ پیراستہ ہو کر کے جاتے ہیں, تو وہ باقاعدہ تیار ہو کر کے اور خوبصورت عمامہ باندھ کر کے وہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد جایا کرتے تھے, اور کوئی نہ کوئی خادم بھی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ جب وہ جامع مسجد میں جمعے کے لیے تشریف لے گئے, تو جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہونے لگے, انہوں نے امامہ کھینچ کے یوں نیچے کر لیا, امامہ کھینچ کے نیچے کر لیا, تو امامہ تو خراب ہو جاتا ہے نا ایسا کرنے سے, اور نیچے کر کے آنکھوں کے سامنے نیچے کر کے وہ آگے چلنے لگے. تو خادم نے کہا, حضرت یہ کیا کیا آپ نے, اچھا خاصا خوبصورت امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ نے دروازے پہ آ کر کے اس کو بگاڑ لیا, تو میں اگلے جمعے کو دیکھ لی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دکھلانا چاہتے ہیں تو ان سے ایسی بات کہلوا دی. وہ سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے, ان نے اس کو بات کو پکڑ لیا کہ بھائی اگلے جمعے کو حضرت کو یاد دلانا, کہ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت. اب وہ بے چینی سے اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگا, بڑی مشکل سے جمعہ آیا, کیونکہ انتظار میں آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے, چھوٹی سی گھڑی بھی لمبی ہو جاتی ہے, وہ گھنٹہ دیکھتا ہے تو وہ سوئی سے رکھتی ہی نہیں. تو بڑی مشکل سے جمعہ آیا, جمعہ آیا صبح سے تیار کہ حضرت جائیں گے تو میں حضرت کے ساتھ جاؤں گا. حضرت معمول کے مطابق نکلے اور امامہ باندھا, سب کچھ کیا, پھر چلے. اب جیسے ہی حضرت جامع مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس نے کہا, حضرت آپ نے پچھلے جمعے یہ فرمایا تھا. اچھا, تو حضرت نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا, لے تو اوڑھ لے, اپنا ماما اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. اب جو اس کے سر پہ رکھا, تو سر پہ رکھنے سے پہلے تو جامع مسجد انسانوں سے بھری ہوئی تھی. اب جیسے ہی امامہ سر پہ رکھا تو معلوم ہوا چڑیا گھر ہے, کہیں کتے بیٹھے ہیں, کہیں لنگور بیٹھے ہیں, کہیں بندر بیٹھے ہیں, کہیں کتے بیٹھے ہیں, کہیں سور بیٹھے ہیں, کہیں شیر بیٹھے ہیں, کہیں چیتے بیٹھے ہیں, اکا دکا ان میں کہیں کہیں کوئی کوئی انسان بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ منظر دیکھ کے وہ ڈر گیا, حضرت یہ کیا, مجھے تو ہر جمعے یہی نظر آتا ہے. یہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عالم مثال میں ان کی یہ شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں, جو حضرت کو کشف کے ذریعے معلوم ہوتی تھیں, اسی کے ذریعے حضرت نے ان کو بھی یہ منظر دکھا دیا. کہا کہ مجھے تو ہر جمعہ ایسے نظر آتا ہے, بہت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سامنے اپنے بندوں کی یہ مثالی صورتیں جو ہیں اور معنوی صورتیں جو ہیں یا اللہ ظاہر نہ فرمائیے, لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو میں اپنا معاملہ نیچے کر لیتا ہوں کہ بس مجھے جانے کا راستہ نظر آ جائے. بس میں راستہ دیکھتے دیکھتے مسجد میں چلا جاتا ہوں اور جمعہ پڑھا کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں. اور اسی طرح کی ملتی جلتی کیفیت ہمارے سکھر میں ایک بزرگ حکیم محمد ابراہیم رزمی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ایک عرصے تک ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے آتا تھا تو اس کی مثالی صورت ان کے سامنے آ جاتی تھی. وہ بھی فرماتے تھے کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس کے متحمل نہیں ہوں, آپ جانے آپ کے بندے جانے ان کے اعمال جانے, یا اللہ میں اس لائق نہیں ہوں, میرے سے یہ ان کی روحانی اور مثالی شکلیں جو ہیں دیکھنے سے مجھے یا اللہ تکلیف ہوتی ہے. بہت دعائیں کہ جب جا کر کے دوبارہ پردہ بحال ہوا تو بھائی حضرت اس فصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو جس جانور کے مشابہ وہ گناہ ہے یا اس گناہ کے اندر جو اس جانور کی عادت کا دخل ہے اس آدمی کی ویسی شکل اعلی مثال میں بنتی ہے. اب چاہے کتے کی شکل بنا لو, چاہے سور کی شکل بنا لو, اور چاہے شیر کی شکل بنا لو, اور چاہے چیتے کی بنا لو, چاہے لومڑے کی بنا لو, چاہے بلی کی بنا لو, چاہے چوہے کی بنا لو, لیکن گناہ کا یہ اثر ہے. جب اثر ہے تو حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور گناہ جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں, ہمارے پیروں سے ہوتے ہیں, ہماری آنکھوں سے ہوتے ہیں, سب سے بڑھ کر ہماری زبان سے ہوتے ہیں. ہماری زبان تو ہمارے قابو میں ہے ہی نہیں, اور دل بھی ہمارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے, غرور بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, دوسروں کی تحقیر ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے, دوسروں کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں, اپنے کو عزیز سمجھتے ہیں, اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کی فکر ہمارے دل سے نکلی ہوئی ہے, یہ سارے گناہ ہیں ہمارے. ان سب کی وجہ سے جیسا گناہ جو گناہ زیادہ ہوگا اسی کی شکل اعلی مثالیں بنے گی. اس لیے فرماتے ہیں بعض لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ درندوں کی طرح ہوتی ہیں, بعضوں کی کتوں کی طرح ہوتی ہیں, بعضوں کی سوروں کی طرح ہوتی ہیں, بعضوں کی گدھوں کی طرح ہوتی ہیں, بعضوں کے ہر وقت بناؤ سنگار میں لگنے کی وجہ سے طاؤس کی طرح ہوتی ہیں, مور کی طرح ہوتی ہیں. لہذا بھائی یہ بس میں آج تو اتنا ہی سنا دیتا ہوں, اگلی جو منگل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر وہ حدیث سناؤں گا. قیامت کے قریب حضور کی امت میں لوگوں کی شکلیں سور اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہوں گی, اللہ بچائے. پانی کی بارش نہیں ہوگی, پتھروں کی بارش ہوگی, اور جن پر بارش ہوگی ان کی شکلیں جو ہیں وہ سور اور خنزیر کی شکل میں بدل جائیں. اس لیے اللہ کے لیے ہم سب لوگ ان باتوں سے ڈریں, غیبت کرنے سے بچیں, بیجا غصہ کرنے سے بچیں, تکبر کرنے سے بچیں, گانا گانے سے بچیں, گانا سننے سے بچیں, غیبتیں کرنے سے بچیں, بد نگاہی سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, اور چغلی کھانے سے بچیں, جھوٹے قسمے کھانے سے بچیں. یہ سارے گناہ جو ہیں یہ ان کا اثر چار جگہ ہو گیا, اب دنیا میں بھی, عالم مثال کے اندر بھی, عالم برزخ میں بھی, عالم آخرت میں بھی. ایک گناہ چار جگہ اس کا اثر ہو رہا ہے, اتنے خطرناک ہیں یہ گناہ. اس لیے ہم سب یہاں سے سچے توبہ کر کے اٹھیں اور تہیا کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. www.dasquran.com